السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
وزیر اعظم نواز شریف کی آئندہ ہفتے اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. لندن میں قیام کے دوران وزیر اعظم ملک کے امور دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
انسانی حقوق کمیشن کی حقوق نسواں سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کے مسودہ قانون پر کڑی تنقید. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی شام میں امریکی فضائی حملوں اور ترک توپ خانے کی فائرنگ سے مجموعی طور پر 104 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں، اور ادھر شام کے کرد کمانڈر داعش کے حملوں کو محدود کرنے کے لیے کوشاں ہیں. لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں آئندہ ہفتے اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعظم کی سرجری آئندہ منگل کو ہوگی. مریم نواز کے مطابق سرجری کے بعد وزیر اعظم تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں قیام کریں گے، اور ڈاکٹروں کی اجازت کے بعد وہ جلد از جلد پاکستان واپس چلے جائیں گے. وزیر اعظم نواز شریف کی غیر موجودگی میں یہ واضح نہیں کہ حکومت کے ضروری اور اہم فیصلے کون کرے گا، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی بیان جاری کیا گیا ہے. کچھ اور تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں آئندہ ہفتے اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعظم کی سرجری آئندہ منگل کو ہوگی. ہفتے کو وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان میں بھی کہا گیا کہ ڈاکٹروں کی تجویز پر ہی سرجری کا فیصلہ کیا گیا، اور ڈاکٹروں کے مشورے پر وزیر اعظم وطن واپس آئیں گے. بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم لندن میں قیام کے دوران ریاست کے معاملات بدستور دیکھ رہے ہیں، اور ان کی معاونت پرنسپل سیکرٹری، ملٹری سیکرٹری اور دیگر عملہ کر رہا ہے. سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم کو معمول کے مطابق باخبر رکھا جا رہا ہے، اور ان کی ہدایات متعلقہ شعبوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے اراکین اور دیگر متعلقہ حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور ریاست کے معاملات بغیر کسی تاخیر اور التوا کے جاری ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے اپنے والد کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک پیغام میں کہا کہ وہ وزیر اعظم کی کامیاب سرجری اور جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں وزیر اعظم نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ٹویٹر پر ایک پیغام کے ذریعے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کی اچھی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نواز شریف چند روز قبل ہی اپنا طبی معائنہ کروانے کے لیے لندن پہنچے تھے، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں سرجری کا مشورہ دیا. اس سے قبل 13 اپریل کو وزیر اعظم نواز شریف اپنے علاج کے لیے لندن گئے تھے، اور چند روز قیام کے بعد وطن واپس آ گئے تھے. وزیر اعظم کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سرجری کے بعد وزیر اعظم نواز شریف معمول کے مطابق بطور ملک کے چیف ایگزیکٹو اپنی ذمہ داریاں پوری توانائی کے ساتھ نبھانا شروع کر دیں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن نے ایک بیان میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی ان سفارشات کی مذمت کی ہے کہ بعض صورتوں میں عورتوں کے خلاف ہلکا تشدد درست ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بابت تیار کیے گئے ایک مسودہ قانون پر پاکستان کے مختلف سماجی حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. ملکی قوانین کو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے قائم مشاورتی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل نے رواں ہفتے ایک مسودے کو تقریباً حتمی شکل دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ بیوی کی طرف سے نافرمانی پر شوہر اسے ہلکی سزا دے سکتا ہے. مسودے میں کئی دیگر شقیں بھی موجود ہیں، لیکن خاص طور پر تادیب کے لیے عورت کو ہلکی سزا کی مجوزہ شق کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر لوگوں کی طرف سے خوب تنقید اور طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے اپنے ایک تازہ بیان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے مسودہ قانون کی مذمت کرتے ہوئے اس کی سفارشات پر کڑی تنقید کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کی طرف مائل کرنے کی اس سے زیادہ کوئی حوصلہ افزا توجیہ ہو سکتی ہے۔ کونسل نے اپنے مسودے میں عورتوں کے حق ملکیت کو تسلیم کرنے کے علاوہ قرآن سے عورتوں کی شادی اور غیرت کے نام پر قتل کو قابل تعزیر جرم قرار دیا، جس پر انسانی حقوق کمیشن کا کہنا تھا کہ ان معاملات کو پہلے ہی پاکستان کے آئین اور قانون میں تسلیم کیا جا چکا ہے۔ کمیشن نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کونسل کے ارکان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آئین کے مطابق پاکستان میں اسلام کے منافق کوئی بھی قانون بنانے پر ممانعت کے تناظر میں اس کونسل کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین اور محقق ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کمیشن کے اس مطالبے کو جائز قرار دیا۔
جہاں تک ان کے اس قانون کا حوالہ جو جہاں تک میں نے سنا ہے، اس میں بڑی ایسی باتیں بھی کی گئی ہیں جن پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ 2016 میں وہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتی، یہ اندازہ انہیں نہیں ہو سکا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اہمیت نہیں دی جانی چاہیے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہ نے یہ کہا تھا اس ملک کے فاؤنڈر نے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجول، تو اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا، اپنے اعتقاد کا خود فیصلہ کرے۔
رواں سال کے اوائل میں صوبہ پنجاب کی اسمبلی نے خواتین کے تحفظ کا قانون منظور کیا تھا، جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے مسترد کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک مسودہ قانون تیار کیا ہے۔ کونسل کے چیئرمین مولانا محمد شیرانی کا کہنا ہے کہ وہ یہ سفارشات قانون سازوں کو بھیجیں گے، کیونکہ ان کے بقول پنجاب اسمبلی کو قانون منظور کرنے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ تاہم پنجاب حکومت کے عہدیداروں کے بقول قانون کی تیاری میں علماء دین سے بھی رائے لی گئی تھی اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل کرنے کے پابند نہیں۔ 1962 میں قائم کی گئی یہ کونسل پارلیمان کو اپنی سفارشات تو دے سکتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا پارلیمان کی ثواب دید ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی میں جمعے کے روز متعدد مقابلوں اور چھاپوں میں کئی دہشت گردوں کو یا تو ہلاک کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی کے مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ روز مختلف کارروائیوں میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کر لیا۔ کراچی پولیس کے ترجمان کے مطابق جمعے کو دیر گئے رینجرز اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی میں کراچی کے علاقے منگو پیر میں 3 دہشت گردوں کو ایک مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق اس کارروائی میں ایک خودکش جیکٹ، اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ سندھ پولیس کے مطابق جمعے کو پولیس نے ایک کارروائی میں کراچی کے علاقے مدینہ کالونی سے کلدم تنظیم کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کارروائی میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں دہشت گرد شہر میں کسی بڑی کارروائی کے لیے موجود تھے۔ رینجرز اور پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے مزید درجن کے قریب مجرموں اور دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں لیاری گینگ وار اور سیاسی وابستگی رکھنے والے مشتبہ افراد بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے کراچی کی امن و امان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دہشت گردوں کی زمین دہیں موجود ہیں یا وہ نئی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اسلحہ کی فراہمی ہے، مالیاتی پائپ لائن ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اور پھر ظاہر ہے جو شہر میں مجموعی طور پہ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں یہ اس طرح کی دہشت گردی کی صورتحال مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی اور وہ سلسلہ کسی طرح جاری ہے۔ کیا کیا جائے کہ ابھی جب طالبان کے لیڈر ہلاک ہوتا ہے چمن کے قریب، تو یہ خبر آتی ہے کہ اس کا تو فلیٹ کراچی میں تھا اور وہ آتا تھا اور جو کرایہ دار ہے اس سے وہ کرایہ بھی وصول کرتا تھا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کے نتیجے میں شہر کے حالات بہتر نہیں ہے۔
ستمبر 2013 سے کراچی میں جاری رینجرز اور پولیس کے آپریشن میں اب تک بڑی تعداد میں مشتبہ افراد گرفتار اور ہلاک ہوتے رہے ہیں۔ ان کارروائیوں میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوتا رہا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ کراچی۔
لیجیے باقی عالمی خبریں۔ ترکی کے سرکاری خبرساں ادارے کے مطابق شمالی شام میں امریکی فضائی حملوں اور ترک توپ خانے کی فائرنگ سے مجموعی طور پر 104 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایندولا خبرساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ جمعے کو دیر گئے کی گئی یہ کاروائی داعش کی طرف سے راکٹ فائرنگ کا جوابی رد عمل تھا۔ یہ راکٹ ترکی کے سرحدی صوبے کلیس میں گرے، جس سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق شام میں امریکی قیادت میں کیے جانے والے حملوں میں 7 عمارتیں تباہ ہوئیں، جنہیں داعش صدر دفاتر کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اس سال اب تک کلیس میں 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ شام سے سرحد پار ان حملوں میں متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی عام طور پر داعش کے حملوں کے جواب میں گولہ باری کرتا ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں ایسی ہی ایک کارروائی میں ترک گولہ باری سے داعش کے 55 جنگجو ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ شام میں داعش کے عسکریت پسندوں نے حلب صوبے میں حملہ کیا اور لڑائی کے دوران سپلائی کا مرکزی راستہ بند کر دیا۔ انتہا پسندوں نے 6 دیہاتوں کے ایک گروپ کو گرفتار کر لیا۔ ایک ہسپتال کو جزوی طور پر خالی کروانے کی کوشش کی، جبکہ شدید لڑائی کی وجہ سے تقریباً 1,60,000 افراد اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ شام کے کرد کمانڈر داعش کی طرف سے خودکش بم حملوں اور چھاپہ مار انداز میں کیے جانے والے حملوں کو محدود کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ یہ دونوں کاروائیاں اس جہادی گروپ کے پسندیدہ جنگی حربے ہیں، ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ پسپا ہو رہے ہوں۔ داعش بار بار اپنے جنگجوؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کبھی انہیں شام عراق سرحد کے ایک طرف تو کبھی دوسری طرف لے جاتا ہے، اور ایسی جگہوں پر حملہ آور ہوتا ہے جہاں اس کے بارے میں توقع نہیں کی جا رہی ہوتی۔ داعش نے ایک سال قبل اس کا اظہار کیا تھا اور واشنگٹن، بغداد اور دمشق کی حکومتوں کو حیران کرتے ہوئے غیر متوقع حملہ کیا اور عراقی شہر رمادی پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور پھر پالمیرا پر بھی جہاں سرکاری افواج موجود تھیں۔ تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب داعش سے صلاحیت کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امریکہ اور روس کی طرف سے مسلسل فضائی کاروائیوں کی وجہ سے ان کے ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے اس ہفتے کے وسط میں کہا کہ جب تک شام کا تنازع حل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک داعش کے لیے ماحول سازگار رہے گا۔ عراق کی دارالحکومت بغداد میں جمعے کے روز ہزاروں حکومت مخالف مظاہرین نے مظاہرہ کیا۔ متعدد افراد نے پھول اور زیتون کی شاخیں اٹھا رکھی تھیں۔ وہ تحریر چوک پر اکٹھے ہوئے اور سیاسی تبدیلی پر زور دیا۔ عراقی افواج شدید گرمی کے باوجود مصروف عمل رہی، اور بغداد میں 40 درجے سیلسیس سے زائد درجہ حرارت میں انہوں نے کنکریٹ کی رکاوٹیں کھڑی کی اور وائرز لگائیں تاکہ چوک تک پہنچنے کے راستوں کو بند کیا جا سکے۔ سپہر کے بعد آنسو گیس کا دھواں اٹھتے دیکھا گیا اور ہوائی فائرنگ ہوئی، جب مظاہرین نے سیکورٹی افواج کو پیچھے دھکیل دیا۔ ایک ہفتہ پہلے بھی ایسا ہی احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا، جس میں 4 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب انہوں نے انٹرنیشنل زون کی طرف بڑھنے اور وزیر اعظم کے دفاتر پر دھاوا بولا۔ وزیر اعظم حیدر الابادی نے جمعے کے مارچ کو منسوخ کرنے پر زور دیا تھا تاکہ عراقی سیکورٹی افواج پر دباؤ کم ہو، جو پہلے ہی سے فلوجہ شہر میں داعش سے نبرداز ماں ہیں، لیکن مظاہرین نے اس پر غور نہیں کیا۔ ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم یا آئی او ایم کے نئے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی افریقہ سے الجزائر اور لیبیا اور پھر یورپ کی جانب صحرائے سہارا کے ذریعے ترک وطن کرنے والوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ جنیوا میں آئی او ایم کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 60,000 سے زیادہ تارکین وطن نے نجر کے اگادیز کے علاقے سے فروری اور اپریل کے درمیان نقل مکانی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے 2/3 کا شمار نجر سے شمالی افریقہ کی جانب ترک وطن کرنے والوں میں ہوتا ہے، جبکہ باقی ماندہ وہ لوگ ہیں جو ترک وطن کے بعد اب نجر واپس آ رہے ہیں اور ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ جائزے کے مطابق تارکین وطن کی سب سے زیادہ تعداد نائجیریا اور نجر سے تعلق رکھتی ہے۔ دیگر میں سینیگال، گیمبیا، مالی اور کیمرون کے لوگ شامل ہیں۔ آئی او ایم کے ترجمان جول ملمن کہتے ہیں کہ سہارا سے گزرنے والے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اسمگلر لوگوں کو نجر کے آرلت اور سگویدین نامی قصبوں تک پہنچانے کے لیے بہت کم دام مانگ رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
The average cost of migration is anywhere between $85 and $345. So that should give you an indication of if you can cross the Sahara.
ترک وطن کی اوسط لاگت 85 سے 345 امریکی ڈالر تک آتی ہے، چنانچہ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سہارا عبور کر لیتے ہیں اور اگدیز $85 میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ گزشتہ برس کے دوران لوگوں کی آمد و رفت میں اضافہ کیوں ہوا۔ اگرچہ صحرا عبور کرنے پر لاگت کم بھی آ رہی ہو، تاہم میلمن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سفر کو معمولی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سفر خطرناک ہے اور اطلاعات کے مطابق بہت سے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ایک عشرے میں ہزاروں لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ تاہم وہ مزید کہتے ہیں کہ آئی او ایم کے پاس ان اعداد و شمار کے جامع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیشتر اطلاعات تارکین وطن کی داستانوں سے حاصل ہوئی ہیں۔
When we talk to migrants, many of them have witnessed the death while crossing the Sahara. They talk about dehydration, they talk about
جب تارکین وطن سے بات کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے سہارا عبور کرتے ہوئے موت کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ پانی کی شدید کمی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ گاڑیوں کو پیش آنے والے حادثات کی بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمیں ایسی ویڈیوز بھی ملتی ہیں جو لوگ اپنے سیل فون پر ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض میں انتہائی ڈرامائی انداز میں خشک ہوئی لاشیں اور لاشوں پر چلتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور ہمیں بتایا گیا کہ سہارا میں یہ واقعات عام ہیں۔ اگرچہ افریقہ سے ترک وطن کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر افریقہ واپس لوٹنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ آئی او ایم کی رپورٹ کے مطابق فروری اور اپریل کے درمیان 16,000 سے زیادہ لوگ نجر واپس آئے ہیں۔ لیبیا سے واپس آنے والے تمام تارکین وطن نے بتایا کہ جنگ اور عدم تحفظ ملک چھوڑنے کی ان کی بڑی وجوہات تھیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے عراق کے شہر فلوجہ کا جائزہ لیا ہے، جہاں اس وقت عراقی افواج اور باغیوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد پیش کرتی ہیں۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے نے فلوجہ شہر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا ہے، جہاں عراقی حکومت داعش سے اس شہر کا قبضہ چھڑانے کے لیے فوجی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ داعش نے جنوری سن 2014 میں اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ ایسے میں جبکہ سینکڑوں افراد اس محصور شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یو این ایچ سی آر کے مطابق 50,000 عام شہری اب بھی فلوجہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ آئی ایس ہے جو انہیں وہاں سے نکلنے سے روکے ہوئے ہے، اور پھر عراقی فوج کی بھاری بمباری بھی خطرے میں اضافے کا سبب ہے۔ ادارے نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ عام شہریوں کو ایک محفوظ راستہ فراہم کرے اور ان کی زندگیاں بچانے کے لیے انہیں مدد دے۔ یو این ایچ سی آر کی ترجمان خاتون میلیسا فلیمنگ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے سفر کی انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانیاں سنائی ہیں۔
They tell us that they have to travel on foot for hours at night, moving across fields and hiding.
وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے تاریک راتوں کو ننگے پیر گھنٹوں سفر کیا، کھیتوں سے گزرے اور زراعت کے لیے استعمال کیے جانے والے پائپوں میں پناہ لی، اور شہر چھوڑنے کی کوشش میں کئی افراد، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہیں شہر چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے مار دیا گیا۔ فلیمنگ کے مطابق ان مردوں اور نوجوانوں کی ہلاکتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جنہوں نے آئی ایس کی خاطر لڑنے سے انکار کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ گھر بار چھوڑ کر شہر سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے کئی افراد کو مار دیا گیا۔ اس طرح اطلاعات کے مطابق کئی عام شہری فوجی آپریشن کے دوران اپنے گھر کے ملبے میں دب کر جانے گنوا بیٹھے۔ ایک متعلقہ پیش رفت میں انہوں نے کہا کہ یو این ایچ سی آر ان ہزاروں عراقیوں کے لیے جو آئی ایس سے یا آئی ایس کے زیر کنٹرول موصل میں لڑائی سے بچنے کے لیے جنگ سے تباہ حال شام فرار ہو رہے ہیں، آج جمعے سے ہنگامی امداد لے جانے والی پہلی 5 ایئر لفٹس کا آغاز کر رہا ہے۔
So we've seen actually a spike in the numbers of Iraqi refugees who are risking the dangerous
crossing. وہ کہہ رہی ہیں، ہم نے حقیقتاً ایسے عراقی پناہ گزینوں کی تعداد میں ایک بڑا اضافہ دیکھا ہے جو انتہائی مایوسی کی حالت میں شام کی سرحد عبور کرنے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کیجئے اس صورتحال کا۔ ہمارے پاس شام کو فرار ہونے والے پناہ گزین ہیں، یقیناً یہ انتہائی مایوسی کے عالم میں اٹھایا جانے والا قدم ہے۔ یہ آئسل کے زیر کنٹرول موصل سے فرار ہو جانے کی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ اس ماہ 4,300 کے لگ بھگ پناہ گزین عراقی سرحد عبور کر کے شام کے حساکہ کے علاقے میں پہنچے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ طیاروں کے ذریعے ہنگامی نوعیت کی ضروری اشیاء مثلاً خیمے اور کمبل ایسے علاقوں میں پہنچا رہے ہیں جہاں آنے والے ہفتوں کے دوران مزید پناہ گزینوں کی آمد متوقع ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے لیڈر ولادیمیر پوتن کہتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے حلیف مشرقی یورپ میں جو دفاعی میزائلی نظام بنا رہے ہیں وہ روس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے انہیں اس پر جوابی کارروائی کرنا ہوگی۔ روس کے صدر نے کہا کہ نیٹو کی اس تنصیب کے جواب میں اقدامات کیے جائیں گے، اور انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک مغربی ملکوں کا جواب دے رہا ہے، نہ کہ کسی طرح کے اقدام میں پہل کر رہا ہے۔ ایتھنز میں یونانی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے پوتن نے کرائمیا کی حیثیت کے بارے میں کسی بھی طرح کی بحث کے امکان کو خارج قرار دیا۔ یوکرین کے اس علاقے کا الحاق روس نے اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے روس کے لیڈر کے اس بیان پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ زیکا وائرس پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر صحت کے 150 حکام نے کھلے خط کے ذریعے رواں سال متوقع ریو ڈی جنیرو اولمپک گیمز کو مؤخر یا کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دو درجن ممالک سے تعلق رکھنے والے، صحت عامہ، طب اور تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دستخط کنندگان نے جمعے کے روز کہا کہ ان کھیلوں کو منعقد کروانا غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی ہوگا۔ ان میں وائٹ ہاؤس کے سابق سائنس ایڈوائزر ڈاکٹر فلپ رابن بھی شامل تھے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ برازیل میں پائی جانے والی زیکا وائرس کی قسم صحت کو اس طریقے سے متاثر کرتی ہے جس کا سائنس نے اس سے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا۔ میموریل ڈے امریکی تعطیل ہے جو ہر سال مئی کے مہینے میں آخری سوموار کو منائی جاتی ہے، اور جس میں ان خواتین اور حضرات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے فوجی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ آج کے دن ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو کبھی لوٹ کر اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکے، ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اپنی وردیاں نہیں اتاریں، اور ہم ویٹرنز کے طور پر ان کو احترام پیش کرتے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ میموریل ڈے کا تصور ایک عام شہری کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کی بہادری اور جرات کے اقدام کے لیے یادگاریں تعمیر نہیں کی جا سکتی، لیکن ہر سال ایک دن ان کی یاد میں مخصوص کر کے اور ان جگہوں پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جہاں وہ دفن ہیں۔ سپر بگ کے بارے میں اس ہفتے ملنے والی اطلاع چونکا دینے والی ہیں، کیونکہ تمام اینٹی بایوٹکس کے لیے مزاحمت رکھنے والے بیکٹیریا کا امریکہ میں پہلی بار پتہ چلا ہے۔ امریکی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے سربراہ ڈاکٹر ٹام فرائیڈن نے کہا ہے کہ یہ نیا جرثومہ ڈاکٹروں کو معلوم ہر نوعیت کی اینٹی بایوٹکس سے مزاحم ہے۔ اور کولمبیا میں باغیوں نے 3 صحافیوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں ملک کے ایک دور افتادہ علاقے میں چھاپہ ماروں نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ ان تینوں کو جمعے کے روز رہا کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ آسٹریلیا میں اس سال جولائی میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، جن میں امیگریشن کا معاملہ ایک کلیدی مسئلہ ہوگا۔ امیگریشن امور کے وزیر پیٹر ڈٹن نے یہ کہہ کر اس مسئلے کو متنازع بنا دیا کہ ان پڑھ اور حساب کتاب سے بے بہرا پناہ گزین آسٹریلیا والوں کی ملازمتیں ہتھیا سکتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ تبصرے نسلی عصبیت پر مبنی تھے، لیکن امیگریشن کے معاملے نے سن 2013 میں دائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والے اتحاد کے انتخابات میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے فل مرسر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے۔ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں وفاقی حکومت کے انتخابات سے پہلے دونوں بڑی پارٹیوں کے درمیان کانٹے کی انتخابی مہم جاری ہے۔ اگرچہ معیشت وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کا بہت سے آسٹریلوی باشندوں کو سامنا کرنا پڑا ہے، تاہم انتخابی جنگ میں ووٹوں کے حصول کے لیے امیگریشن ایک اور کلیدی مسئلہ ہے۔ پچھلے انتخابات سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ پناہ حاصل کرنے کے خواہش مندوں اور سرحدی نگرانی اور کنٹرول کے معاملات پر گرما گرم گفتگو ووٹروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی جانب راغب کرتی ہے۔ آسٹریلیا کی ریڈیو پر گفتگو کرتے ہوئے ترک وطن کی امور کے وزیر پیٹر ڈٹن کا کہنا تھا کہ وہ مزید غیر ہنر مند تارکین وطن کی اثر نو آباد کاری کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تو خود اپنی زبان میں بھی بنیادی حساب کتاب یا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، انگریزی کا تو ذکر ہی کیا، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لوگ آسٹریلوی ملازمتیں حاصل کر سکیں گے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بے روزگار رہیں گے، وہ بے روزگار افراد کی قطاروں میں لگے رہیں گے اور میڈی کیئر اور اس طرح کی دوسری چیزوں پر لمبے عرصے تک گزارا کرتے رہیں گے، تو اس کی ایک بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، اور اس لیے لگی لپٹی باتوں کا کوئی جواز نہیں۔ تو یہ ہے اصل صورتحال۔ آسٹریلیا انسانی ہمدردی کے سرکاری پروگراموں کے تحت ہر سال صرف 14,000 تک افراد کو از سر نو آبادکاری کی پیشکش کرتا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک سیاسی جماعت آسٹریلین گرینز، جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ملک کے تقریباً 10% ووٹروں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے، تارکین وطن کی سالانہ تعداد بڑھا کر 50,000 تک کرنا چاہتی ہے۔ اس پارٹی کے رہنما ریچرڈ دینتالے کہتے ہیں کہ تارکین وطن کے بارے میں امیگریشن امور کے وزیر کے تبصرے اس قابل نہیں تھے کہ ان کا دفاع کیا جائے۔
This smacks of racism. It smacks of bigotry. We launched our policy with a young Hazara Afghan refugee, a Tyler,
who four days after یہ نسلی عصبیت کے تمانچے کی مانند ہے، یہ تعصب اور ہر دھرمی کا تمانچہ ہے۔ ہم نے اپنی پالیسی کی شروعات ہزارہ کے ایک نوجوان افغان پناہ گزین سے کی جو ٹائلیں بناتا ہے۔ اسے حراستی مرکز سے باہر نکلنے کے 4 دن بعد تعمیراتی صنعت میں ملازمت مل گئی تھی۔ 1 سال کے اندر وہ نوجوان ٹائلوں کے اپنے کاروبار میں 30 افراد کو روزگار دے رہا تھا۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں پیٹر ڈٹن اس ملک میں رکھنا نہیں چاہتے، مگر ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ جدید آسٹریلیا کی تعمیر تارکین وطن کے لگاتار سلسلوں نے کی۔ 18ویں صدی میں چینی کانکن سونے کی دریافت کے بعد اس کی کانکنی کے کئی دنوں کا ایک خصوصی عنصر تھے، جبکہ ابھی بالکل حال ہی میں برطانیہ، نیوزی لینڈ، یونان اور اٹلی سے آبادکاروں کی ایک بڑی تعداد اس ملک میں پہنچی ہے۔ اسی طرح بھارت اور چین سے بھی اس خطے کے لیے نقل مکانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا کی تقریباً 1/4 آبادی کی پیدائش سمندر پار کے ملکوں میں ہوئی ہے، لیکن انتخابات سے متعلق امور کے تجزیہ کار اینتھنی گرین کہتے ہیں کہ اس تنوع کے باوجود اس ملک کے لوگوں کی اکثریت ترک سکونت کر کے آسٹریلیا آنے والوں کے بارے میں متفکر ہے، خاص طور پر جب ان میں کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر آنے والے پناہ کے متلاشی شامل ہوں۔
Within the Australian population, there's a significant proportion that don't like immigration anyway. And those people get particularly motivated about boat arrivals. Boat arrivals is seen as losing control of the borders. And the previous Labor government...
گرین کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کی آبادی میں ایک نمایاں تعداد ان لوگوں کی ہے جو کسی بھی طور نقل مکانی کر کے آنے والوں کو پسند نہیں کرتی، اور ان لوگوں میں یہ سوچ خاص طور پر کشتیوں کے ذریعے آنے والے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ کشتیوں کے ذریعے آنے والوں کو سرحدوں کی نگرانی اور کنٹرول کمزور ہونے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اور سابق لیبر پارٹی کی حکومت کو کشتیوں کے ذریعے پناہ گزینوں کی آمد روکنے میں ناکامی پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سن 2001 کے بعد جان ہاورڈ نے کشتیوں کی آمد روک دی تھی، اور اس کے بعد موجودہ حکومت نے کشتیوں سے آنے والوں کو روک دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں مانس آئیلینڈ اور نورو میں لوگوں کو قید میں ڈالنے سمیت ہر قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن عمومی طور پر عوام کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی آمد پسند نہیں کرتے، اور جب تک کشتیوں سے مزید لوگوں کی آمد نہیں ہوتی وہ اس پورے معاملے کو نظر انداز کرنے پر خاصے خوش ہیں۔ یہ الفاظ تھے انتخابی امور کے تجزیہ کار اینتھنی گرین کے۔ آسٹریلیا کشتیوں کے ذریعے پہنچنے والے پناہ کے متلاشی ان افراد کو جنوبی بحر الکاہل کے کیمپوں میں بھیجتا رہا ہے۔ دوسروں کو سرحدی نگرانی کرنے والوں نے آسٹریلیا کی سمندری حدود سے باہر دھکیل دیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کو روکنے کی پالیسی تارکین وطن کو سمندر میں اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے روکتی ہے اور آسٹریلیا کی حدود کو محفوظ بناتی ہے۔ ان غیر مصالحانہ اقدامات کو بعض اندرونی اختلافات کے باوجود حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کی بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں کو علم ہے کہ اس پالیسی سے پیچھے ہٹنے کی قیمت ووٹوں کی شکل میں چکانی پڑ سکتی ہے، لیکن سڈنی میں یونائیٹڈ چرچ کے بل کروز کہتے ہیں کہ پناہ کے متلاشیوں کے ساتھ ساحلوں کے قریب واقع کیمپوں میں روا رکھا جانے والا شرمناک برتاؤ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی عدالتی تحقیقات کی جائیں۔
I think it's going to head further downwards. There will be more scandals where people like there's been the rapes in the centers.
میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ مستقبل میں مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ اس طرح کے مزید اسکینڈلز سامنے آئیں گے جہاں ان مراکز میں لوگوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور انہیں قتل کیا جاتا رہا ہے، اس لیے وہاں مزید لوگ اس طرح کے واقعات کی زد میں آئیں گے اور ہم ان سے پہلو تہی کریں گے، لیکن مستقبل میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی اور یہاں تک کہ ایک رائل کمیشن یہ جائزہ لے گا کہ وہاں در حقیقت ہوا کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے سڈنی میں یونائیٹڈ چرچ کے بل کروز کے۔ آسٹریلیا میں عام انتخابات 2 جولائی کو ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں آئندہ ہفتے اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعظم کی سرجری آئندہ منگل کو ہوگی. مریم نواز کے مطابق سرجری کے بعد وزیر اعظم تقریباً ایک ہفتہ ہسپتال میں قیام کریں گے اور ڈاکٹروں کی اجازت کے بعد وہ جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں گے. انہوں نے اپنے والد کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی. اس میں مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک پیغام میں کہا کہ وہ وزیر اعظم کی کامیاب سرجری اور جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں. اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں وزیر اعظم نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی. وزیر اعظم نواز شریف چند روز قبل ہی اپنا طبی معائنہ کروانے کے لیے لندن پہنچے تھے جہاں ڈاکٹروں نے انہیں سرجری کا مشورہ دیا. اس سے پہلے 13 اپریل کو نواز شریف اپنے علاج کے لیے لندن گئے تھے اور چند روز قیام کے بعد وطن واپس آ گئے تھے. نواز شریف کی غیر موجودگی میں یہ واضح نہیں کہ حکومت کے ضروری اور اہم فیصلے کون کرے گا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی بیان جاری کیا گیا ہے. پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن نے ایک بیان میں کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی یا اسلامی نظریاتی کونسل کی ان سفارشات کی مذمت کی ہے کہ بعض صورتوں میں عورتوں کے خلاف ہلکا تشدد درست ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی میں جمعے کے روز متعدد مقابلوں اور چھاپوں میں کئی دہشت گردوں کو یا تو ہلاک کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا ہے. پاکستان میں پولیو وائرس کے ماحولیاتی تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ وہاں یہ وائرس ختم ہو رہا ہے اور اس بیماری پر قابو پانے کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں پولیو وائرس کی موجودگی کی جانچ کے لیے حاصل کردہ تمام ماحولیاتی نمونے پہلی مرتبہ وائرس سے مبرہ پائے گئے ہیں، جسے ماہرین انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے خلاف کوششوں میں ایک حوصلہ افزا اور قابل ذکر پیش رفت قرار دے رہے ہیں. ملک میں انسداد پولیو کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر رانا صفدر نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اپریل کے وسط میں پاکستان کے 14 شہروں سے 40 نمونے حاصل کیے گئے تھے، جن کے اب تک سامنے آنے والے نتائج میں وائرس کے نہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے.
تو پروگرام کے حوالے سے تو یہ بہت اچھا شگون ہے، ہمیں یہ کلیئرلی یہ بتاتا ہے کہ ہم اب وائرس ایریڈیکیشن کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. وائرس جو ہے وہ ان علاقوں میں نمبر ون یا تو ہم ایریڈیکیٹ آلریڈی انٹرکٹ کر چکے ہوئے ہیں، نمبر ٹو یہ کہ اگر وہ سرکولیٹ کر بھی رہا ہے تو اس کی جو ٹرانسمیشن کی جو ایکسٹینٹ ہے، جو شدت ہے اس کی ٹرانسمیشن کی، وہ بہت کم ہو چکی ہے. اور پھر یہ ونس اگین یہ اٹ گیوز اس انکریجمنٹ کہ ہم جو ہے وہ اپنی انٹرپشن کے بہت قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں.
پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ملک ہیں جہاں پولیو وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے، لیکن مربوط کوششوں سے پاکستان میں گزشتہ برس ماضی کی نسبت وائرس سے متاثرہ کیسز میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی ہے. 2014 میں ملک میں 306 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو 1999 کے بعد کسی ایک ہی سال میں پولیو سے متاثرہ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد تھی. تاہم قبائلی علاقوں کے بچوں تک انسداد پولیو کی ٹیموں کی رسائی اور ملک بھر میں مربوط انداز میں تسلسل کے ساتھ چلائی جانے والی انسداد پولیو مہم سے یہ تعداد گزشتہ برس 54 ریکارڈ کی گئی. رواں سال اب تک ملک بھر سے پولیو کے 11 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صفدر کا کہنا تھا کہ جون کے بعد پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پولیو وائرس کی موجودگی کا خطرہ ہے، ان میں انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی، جو کہ گزشتہ برسوں میں سال کے اس حصے میں عموماً نہیں ہوا کرتی.
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس دفعہ رمضان کے فوری بعد جولائی اور اگست میں وہ جو ہماری کی اسٹریٹجک پاکٹس ہیں جہاں کے ابھی وائرس کی موجودگی کا رسک موجود ہے، وہاں پہ ہم اسپیشل کیمپین کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ہم جو ہے ایسی ہماری ایسی ایکٹیویٹی ہے جو پچھلے سالوں میں ہم نہیں کرتے تھے. اب اس ایلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے وائرس کو بڑا اگریسولی انڈر پریشر کر دیا ہوا ہے اور وائرس انٹرپشن کے قریب ہے، تو ہم یہ ایکسٹرا اپرچونیٹی یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر سپٹمبر سے آن ورڈ ہماری پھر سے ریگولرلی جو لو ٹرانسمیشن سیزن کی کمپین ہوں گی جو ذرا وائڈر اسکیل پہ ہوتی ہیں وہ ہم دوبارہ سے اسٹیبلش کریں گے ان کو اسٹارٹ کریں گے.
ان کا کہنا تھا کہ اب تک کے سامنے آنے والے نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کی طرف کامیابی سے بڑھ رہا ہے اور انہیں توقع ہے کہ یہ ہدف رواں سال حاصل کر لیا جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی شام میں امریکی فضائی حملوں اور ترک توپ خانے کی فائرنگ سے مجموعی طور پر 104 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اناڈولو خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ جمعے کو دیر گئے کی گئی یہ کارروائی داعش کی طرف سے راکٹ فائر کرنے کا جوابی عمل تھا. یہ راکٹ ترکی کے سرحدی صوبے کلیس میں گرے جس سے 5 افراد زخمی ہوئے. ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق شام میں امریکی قیادت میں کیے جانے والے حملوں میں 7 عمارتیں تباہ ہوئیں جنہیں داعش سردر دفاتر کے طور پر استعمال کر رہا تھا. اس سال اب تک کلیس میں 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ شام سے سرحد پار ان حملوں میں متعدد زخمی ہوئے ہیں. ترکی عام طور پر داعش کے حملوں کے جواب میں گولہ باری کرتا ہے. اس ماہ کے آغاز میں ایسی ہی ایک کارروائی میں ترک گولہ باری سے داعش کے 55 جنگجو ہلاک ہو گئے تھے. اس کے علاوہ شام میں داعش کے عسکریت پسندوں نے حلب صوبے میں حملہ کیا اور لڑائی کے دوران سپلائی کا مرکزی راستہ بند کر دیا. انتہا پسندوں نے 6 دیہاتیوں کے گروپ کو گرفتار کر لیا. ایک ہسپتال کو جزوی طور پر خالی کروانے کی کوشش کی جبکہ شدید لڑائی کی وجہ سے تقریباً 160,000 افراد اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. شام کے کرد کمانڈر داعش کی طرف سے خودکش بم حملوں اور چھاپہ مار انداز میں کیے جانے والے حملوں کو محدود کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں. یہ دونوں کاروائیاں اس جہادی گروپ کے پسندیدہ جنگی حربے ہیں ایک ایسے وقت میں جب وہ پسپا ہو رہے ہوں. داعش بار بار اپنے جنگجوؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے فائدہ اٹھاتا ہے. کبھی انہیں شام عراق سرحد کے ایک طرف تو کبھی دوسری طرف لے جاتا ہے اور ایسی جگہوں پر حملہ آور ہوتا ہے جہاں اس کے بارے میں توقع نہیں کی جا رہی ہوتی. داعش نے ایک سال قبل اس کا اظہار کیا تھا اور واشنگٹن، بغداد اور دمشق کی حکومتوں کو حیران کرتے ہوئے غیر متوقع حملہ کیا اور عراقی شہر رمادی پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور پھر پالمیرا پر بھی جہاں سرکاری افواج موجود نہیں. تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب داعش سے صلاحیت کی امید نہیں کی جا سکتی کیونکہ امریکہ اور روس کی طرف سے مسلسل فضائی کاروائیوں کی وجہ سے ان کے ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے. لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے اس ہفتے کے وسط میں کہا کہ جب تک شام کا تنازع حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک داعش کے لیے ماحول سازگار رہتا ہے. عراق کی دارالحکومت بغداد میں جمعے کے روز ہزاروں حکومت مخالف مظاہرین نے مظاہرہ کیا. متعدد افراد نے پھول اور زیتون کی شاخیں اٹھا رکھی تھیں. وہ تحریر چوک پر اکٹھے ہوئے اور سیاسی تبدیلی پر زور دیا. عراقی افواج شدید گرمی کے باوجود مصروف عمل رہیں اور بغداد میں 40 درجے سیلسیس سے زائد درجہ حرارت میں انہوں نے کنکریٹ کی رکاوٹیں کھڑی کیں اور وائرز لگائیں تاکہ چوک تک پہنچنے کے راستوں کو بند کیا جائے. سپہر کے بعد آنسو گیس کا دھواں اٹھتے دیکھا گیا اور ہوائی فائرنگ ہوئی جب مظاہرین نے سیکیورٹی افواج کو پیچھے دھکیل دیا. ایک ہفتہ پہلے بھی ایسا ہی احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا جس میں 4 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب انہوں نے انٹرنیشنل زون کی طرف بڑھنے اور وزیراعظم کے دفاتر پر دھاوا بولا. وزیراعظم حیدر الابادی نے جمعے کی مارچ کو منسوخ کرنے پر زور دیا تھا تاکہ عراقی سیکیورٹی افواج پر دباؤ کم ہو جو پہلے ہی سے فلوجہ شہر میں داعش سے نبرداز ماں ہیں، لیکن مظاہرین نے اس پر غور نہیں کیا. ہفتے کے روز عرب لیگ کے ایک اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بتایا کہ وہ جس اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ایک منصفانہ اور فوری امن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جس کی بنیاد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پر ہو جو سن 2003 میں عرب امن منصوبے کے مطابق ہیں. فرانسیسی معاونت سے ایک امن کانفرنس 3 جون کو پیرس میں ہو رہی ہے. عرب لیگ کے وزراء خارجہ کا اجلاس قاہرہ میں لیگ کے صدر دفاتر میں ہفتے کے روز ہوا جس میں طویل عرصے سے تعطل میں پڑے عرب اسرائیلی امن کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا گیا. فرانس نے 3 جون کو یہ مذاکرات دوبارہ شروع کروانے کے لیے امن کانفرنس کی میزبانی کی پیشکش کی ہے. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اجلاس میں کہا،
يجب ان يكون الهدف هو تحقيق رؤية الدولتين على اساس حدود 1967.
صدر محمود عباس کہہ رہے تھے کہ امن کے عمل کا حتمی مقصد دو ریاستی حل ہے جس کے مطابق ہر ریاست امن کے ساتھ رہے گی, اور یہ کہ امن کے معاہدے کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادوں 242, 338 اور 2003 کے امن کے لیے اربوں کے اقدام اور امن کے روڈ میپ پر ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ امن کے عمل کا حتمی نصب العین دو ریاستی حل ہے جس میں دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ پر امن طور پر رہیں. عباس نے باور کروایا کہ امن سمجھوتے کی شرائط طے ہوتے ہی 57 عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امن کے منصوبے کا ایک طے شدہ لایا عمل ہو اور اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار بھی. انہوں نے کہا,
بالنسبة للقدس نحن نقول ان القدس الشرقية المحتلة عام 67 هي عاصمة دولة فلسطين.
صدر محمود عباس نے اصرار کیا کہ مشرقی یروشلم صرف فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے نہ کہ دونوں ریاستوں کا. انہوں نے اپنا یہ موقف بھی دہرایا کہ دونوں ریاستوں کی سرحدیں وہی ہونی چاہیے جو 4 جون 1967 کو تھیں, جس میں مذاکرات کے ذریعے بعض معمولی تبدیلیاں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کی منتقلی شامل ہو. اجلاس میں شریک عرب وزراء خارجہ نے امن کے نئے منصوبے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا, اور سبکدوش ہونے والے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العرابی نے زور دے کر کہا کہ امن عمل کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے کوششیں دگنی کی جا رہی ہیں.
سید الرئیس لقد رحب الجانب العربی بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ مشروع حل الدولتين التي أحيت الأمل.
انہوں نے بااصرار کہا کہ حالیہ منصوبے کا نصب العین فوری اور جامع امن کا حصول ہے. یہ منصوبہ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے پیش کیا تھا, اور اس میں 3 جون کو پیرس میں امن کانفرنس کے انعقاد کے لیے فرانس کی کوششیں بھی شامل ہیں. خلیج میں موجود عرب تجزیہ کار تھیوڈور کراسک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں عرب اسرائیلی امن کے عمل میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, مگر وہ نہیں سمجھتے کہ ستارے ہم آہنگ ہیں کہ کوئی کامیابی حاصل ہو. انہوں نے دلیل دی کہ ہو سکتا ہے کہ غزہ پر کنٹرول رکھنے والے گروپ حماس کے بارے میں عربوں کے درمیان کوئی کوشش ہوئی ہو. کئی ہفتے پہلے صدر سیسی نے محمود عباس سے ملاقات کی تھی تاکہ امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے میں مدد دی جا سکے, اور اب اختتام ہفتہ عرب لیگ کے اجلاس کے بعد وہ ان سے دوبارہ ملاقات کرنے والے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتن کہتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے حلیف مشرقی یورپ میں جو دفاعی میزائل نظام بنا رہے ہیں وہ روس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, اس لیے انہیں اس پر جوابی کاروائی کرنا ہوگی. روس کے صدر نے کہا کہ نیٹو کی اس تنصیب کے جواب میں اقدامات کیے جائیں گے, اور انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک مغربی ملکوں کا جواب دے رہا ہے, نہ کہ کسی طرح کے اقدام میں پہل کر رہا ہے. ایتھنز میں یونانی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے پوتن نے کرائمیا کی حیثیت کے بارے میں کسی بھی طرح کی بحث کے امکان کو خارج قرار دیا. یوکرین کے اس علاقے کا الحاق روس اپنے ساتھ کر چکا ہے. امریکہ کی طرف سے روس کے لیڈر کے اس بیان پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا. زیکا وائرس پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر صحت کے 150 حکام نے کھلے خط کے ذریعے رواں سال متوقع ریو ڈی جنیرو اولمپک گیمز کو مؤخر یا کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. 2 درجن ممالک سے تعلق رکھنے والے صحت عامہ طب اور تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دستخط کنندگان نے جمعے کی روز کہا کہ ان کھیلوں کو منعقد کروانا غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی ہوگا. ان میں وائٹ ہاؤس کے سابق سائنس ایڈوائزر ڈاکٹر فلپ رابن بھی شامل تھے. خط میں کہا گیا کہ برازیل میں پائی جانے والی زیکا وائرس کی قسم صحت کو اس طریقے سے متاثر کرتی ہے جس کا سائنس نے اس سے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا. اس وائرس کو کچھ پیدائشی نقائص کا سبب بتایا گیا ہے, جن میں چھوٹے سر والے بچوں کی پیدائش بھی شامل ہے. عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ حاملہ عورتیں ان علاقوں سے دور رہیں جہاں زیکا وائرس کی وبا پھیلی ہے, جن میں ریو میں ہونے والے اولمپک مقابلے بھی شامل ہیں. میموریل ڈے امریکی تعطیل ہے جو ہر سال مئی کے مہینے میں آخری سوموار کو منائی جاتی ہے, اور جس میں ان خواتین اور حضرات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے فوجی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دی. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ آج کے دن ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو کبھی لوٹ کر اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکے, ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اپنی وردیاں نہیں اتاری, اور ہم ویٹرنز کے طور پر ان کو احترام پیش کرتے ہیں. صدر اوباما کہتے ہیں کہ میموریل ڈے کا تصور ایک عام شہری کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کی بہادری اور جرات کے اقدام کے لیے یادگاریں تعمیر نہیں کی جا سکتی, لیکن ہر سال ایک دن ان کی یاد میں مخصوص کر کے اور ان جگہوں پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جہاں وہ دفن ہیں۔ امریکی لیڈر نے کہا کہ وہ اور خاتون اول مشیل اوباما نے جنگوں میں جان دینے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کے دکھ میں شامل ہوئے ہیں، نہ صرف دکھ میں بلکہ اس فخر میں بھی جو ان کی قربانی نے انہیں دیا ہے۔ سپر بگ کے بارے میں اس ہفتے ملنے والی اطلاع چونکا دینے والی ہیں، کیونکہ تمام اینٹی بایوٹکس کے لیے مزاحمت رکھنے والے بیکٹیریا کا امریکہ میں پہلی بار پتہ چلا ہے۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے سربراہ ڈاکٹر ٹام پرائیڈن کہتے ہیں کہ یہ نیا جرثومہ ڈاکٹروں کو معلوم ہر نوعیت کی اینٹی بایوٹکس سے مزاحم ہے۔ ان اینٹی بایوٹکس میں کولیسٹرین بھی شامل ہے جو امریکی ڈاکٹروں کے لیے ایسی صورتحال میں بہترین حل ہوا کرتی تھی۔ اینٹی بایوٹک سے مزاحم جرثومے دوسرے ملکوں میں موجود رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے امریکہ میں اس کی موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا۔ کولمبیا میں باغیوں نے 3 صحافیوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں ملک کے ایک دور افتادہ علاقے میں چھاپہ ماروں نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ ان 3 کو جمعے کے روز رہا کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے مشاورتی درجہ دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس کے تحت اسے اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں زیادہ رسائی مل سکتی تھی۔ بغیر کسی خوف یا انتقامی کارروائی کے رپورٹنگ کرنے کے صحافتی حق کے لیے کام کرنے والی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا CPJ کے خیال میں یہ اقدام ان حکومتوں کی طرف سے ایک تادیب تھی جو اس کے مشن کی مخالف ہیں۔ CPJ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جل سیمن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ اقوام متحدہ، جس نے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں اور UN ایکشن پلان کی منظوری کے ذریعے آزادی صحافت کی حمایت کی ہے، اس نے CPJ کو یہ درجہ دینے سے انکار کیا ہے جو گہری اور مفید معلومات رکھتی ہے جس سے فیصلہ سازی میں مدد مل سکتی ہے۔ مشاورتی درجہ حاصل ہونے سے CPJ کو اقوام متحدہ کے اداروں اور اجلاسوں تک رسائی حاصل ہو جاتی اور وہ اقوام متحدہ میں آزاد صحافیوں اور تنظیموں کی میزبانی کر سکتی تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق 4,000 سے زیادہ دیگر غیر سرکاری تنظیموں کو اس وقت مشاورتی درجہ حاصل ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے ارکان کی طرف سے فریڈم ہاؤس اور دیگر ایسی تنظیموں پر الزام ہے کہ وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہیں جس سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ اور سین ڈیگو کے کنونشن سینٹر کے باہر تقریباً 1,000 افراد نے اس وقت مارچ کیا اور نعرے لگائے جب ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حامیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ امریکہ اور میکسیکو کے پرچم لہراتے ہوئے مظاہرین نے جنوبی کیلیفورنیا کے شہر میں پولیس سے جھگڑا کیا۔ یہ شہر میکسیکو کی سرحد سے محض 24 کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور شہر کی 1/3 آبادی لاتینا پر مشتمل ہے۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے 3 افراد کو گرفتار کیا۔ جمعے کو اس سے پہلے مظاہرین کا ایک اور چھوٹا گروپ موجود تھا جب ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو فریزنو شہر میں بتایا کہ وہ ان کا پانی کا بحران حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی خشک سالی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی صدر براک اوباما بر اعظم افریقہ میں صحت اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ افریقہ ترقی کی جانب گامزن ہے، لیکن جیسا کہ عام شہریوں کی سلامتی، جمہوریت اور انسانی حقوق سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ سارا سیوال نے حال ہی میں کہا تھا کہ یہ عالمی کمیونٹی کے لیے ممکنہ طور پر کوئی متنوع کردار ادا کرنے کی افریقہ کی صلاحیت کو چیلنجوں کا سامنا ہے جو ابھی تک افریقہ کی کامیابی پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس کی ترقی کی رفتار میں سست روی کا باعث بن رہے ہیں۔ چیلنج کا پہلا شعبہ پرتشدد انتہا پسندی کا خطرہ ہے۔ مشرقی افریقہ اور مغربی افریقہ دونوں علاقوں میں القاعدہ، ہند اسلامک مغرب اور بوکو حرام جیسے متشدد گروپس معیشتوں کو تباہ کرتے ہوئے اور انتظام حکومت کو سبوتاج کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے اور افریقہ میں ہمارے شراکت داروں کے لیے ایک انتہائی تشویش کن مسئلہ اور افریقی ملکوں کے ساتھ ہماری شراکت داری کی توجہ کا ایک حقیقی پہلو ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ غیر مساوی برتاؤ اس چیلنج کا دوسرا اہم شعبہ ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے کہا کہ بہت سے مقامات پر اس برتاؤ میں خواتین کے نازک اعضاء کی قطع و برید اور تپتی سمیت جو صحت کے لیے سنگین خطرہ ہوتے ہیں، قریبی دوستوں اور خاندان یا ریاستوں کے نام پر کام کرنے والی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں، جنسی تشدد یا لڑکیوں کو تعلیم کے حصول اور اپنے ملکوں کے اقتصادی مستقبل میں اپنا کردار ادا کرنے سے روکنے کا باعث بننے والی کم عمری کی بچپن کی جبری شادی سمیت نیز ہر قسم کا تشدد شامل ہوتا ہے۔ چیلنج کا تیسرا شعبہ افریقی ملکوں کے اندر سزا سے بری ہونے کا مسئلہ ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے زور دے کر کہا کہ امریکہ انصاف کی ان خامیوں سے نمٹنے کی کوشش میں جو نہ صرف اقتصادی ترقی کے لیے بلکہ سماجی اور سیاسی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، افریقی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ بین الاقوامی نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی بات کی کہ افریقہ میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی کارروائیوں میں صدر اوباما کی حمایت، ان کارروائیوں میں شامل فوجی اور پولیس فورس کے قومی دستوں کی جانب سے اچھے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور ان جرائم پر جن کے وہ مرتکب ہو سکتے ہیں استثناء کے خاتمے پر زور دینے کے لیے امریکہ کی جانب سے اب تک کی جانے والی کوششیں، وہ سرمایہ کاری جو امریکہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کا کھوج لگانے اور ان میں خلل اندازی کے لیے کر چکا ہے، اور وہ دباؤ جو امریکہ کے خیال میں افریقی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے مستقبل کی تشکیل کی اجازت دینے کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے درکار ہے۔ صدر اوباما کہہ چکے ہیں کہ افریقہ کی ترقی کا دار و مدار اچھے نظام حکومت، انسانی حقوق کے احترام، سیکیورٹی اور امن پر ہے۔ امریکہ ان میں سے ہر مقصد کی کوشش میں افریقہ کا قریبی شراکت دار اور دوست ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا میں انسان سہولتوں کا بہت جلد عادی ہو جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی بیشتر سہولتوں کا تعلق جدید ٹیکنالوجی سے ہے اور اس میں سر فہرست موبائل فون اور کمپیوٹر ہیں۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے تقریباً تمام امراض کا علاج ممکن ہے، مگر اس ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال سے بھی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں ہی کو لیجیے، کمپیوٹر ہو یا موبائل فون، گھنٹوں سکرین پر لگی ہیں اور وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر یہی معمول آنکھوں کی بینائی کو متاثر بھی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اظہر صلاح الدین کیلیفورنیا میں آنکھوں کے امراض کے ماہر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب یہ بہت مشکل ہے کہ ہم کمپیوٹر یا سیل فون کو اپنی زندگی سے الگ کر سکیں، تاہم اس کے زیادہ استعمال کے اثرات کے بارے میں وہ ضرور خبردار کرتے ہیں۔
آج کل کی جو زندگی ہے وہ بہت چینج ہو گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ اس طرح چینج ہوئی ہے کہ ہمارے پاس فون زیادہ آ گئے ہیں اور ٹی وی زیادہ آ گیا ہے، تو ہمارا اسکرین ٹائم جسے کہتے ہیں نا وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اسکرین ٹائم یا مطلب یہ کہ کمپیوٹر پہ جتنا ہم ٹائم لگاتے ہیں اتنا آنکھوں پہ اسٹرین ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے۔ تو اس سے بہت ساری چینجز ہوتی ہیں۔ تو مثلاً یہ ہے کہ جب آپ کمپیوٹر زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا فون، یا آپ نے کسی ایک جگہ پہ زیادہ اپنی نظر ٹکا دی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے اندر وہ اسٹرین پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ مایوپیا بڑھنے لگتا ہے تو ٹائم کے ساتھ۔ اچھا، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو زیادہ آپ نے نظر ٹکا کے رکھی ایک چیز پہ، تو اگین کمپیوٹر پہ یا فون پہ، اس سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے ڈرائنس کی وجہ سے۔ ڈرائنس تو بہت ہی بڑی چیز ہو گئی آج کل، اور ڈرائنس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر میں بہت درد ہونے لگتا ہے پڑھنے کے بعد، یا چیزیں دھندلا نظر آنے لگتا ہے، یا آنکھوں میں اچنگ ہوتی ہے، یا ایسا لگتا ہے آنکھ میں کچھ ہے۔ تو آپ کہتے ہوں گے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھیں بہت بلرڈ ہو جاتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ٹی وی زیادہ یا کمپیوٹر زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں بریکس لینا بہت ضروری ہے۔ ہر 10-15 منٹ بعد آپ نظر کسی اور جگہ ٹکا کے رکھیں اور بلنک زیادہ کرنا چاہیے۔
ایک طرف جدید ٹیکنالوجی اور دوسری جانب تمباکو نوشی، تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں ہمیشہ ہی بات کی جاتی ہے، مگر پھر بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ ڈاکٹر صلاح الدین کہتے ہیں تمباکو نوشی آنکھوں کو بھی شدید متاثر کرتی ہے۔
تمباکو نوشی تو بہت ہی خراب چیز ہے آنکھوں کے لیے، سارے باڈی کے لیے خراب ہے لیکن آنکھوں کے لیے خاص کر کے۔ تو تمباکو نوشی سے بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ڈائریکٹلی جو اس کا دھواں نکلتا ہے سگریٹ سے، اس سے آنکھوں میں ریڈنس ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور آگے جا کے ڈرائنس جو ہے وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کینسر کا بھی رسک ہوتا ہے آنکھوں کا، آپ پتہ نہیں یقین نہیں کریں گے لیکن آنکھوں کے بھی کینسر، تو سگریٹ پینے سے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اے ایم ڈی یا میکولر ڈیجنریشن جسے کہتے ہیں، جو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے سے اور ہی وہ نقصان ہوتا ہے اس کو۔
مگر اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ تمباکو نوشی کے ان اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ سگریٹ پینا بند کر دیجیے، کسی بھی وقت کسی بھی عمر میں، اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میری کامیابی محض خوش قسمتی ہے۔ اکشے کمار، تفصیلات فکر و فن۔
آکاش سے ہم آئے تن من کے، ہم ہیں سچے، مرتی ہے ہم پہ لڑکیاں بوڑھے اور بچے، اور نہ ہم امیتا نہ دلیپ کمار نہ کسی ہیرو کے بچے، ہم ہیں سیدھے سادھے اکشے اکشے، ہم ہیں سیدھے سادھے اکشے۔
اکشے کمار، جنہوں نے جنوری سن 2016 کو بالی ووڈ میں اپنے 25 سال مکمل کیے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں جو بھی شہرت اور کامیابی ملی ہے وہ محض ان کی خوش قسمتی ہے۔ بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس نے جب اکشے کمار سے پوچھا کہ وہ اپنے 25 سالہ کریئر کو کیسے دیکھتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں 60-70% ان کی لک ہے۔
گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ، گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ،
وہ کہتی ہیں کہ بے شک سخت محنت ہی انسان کو کامیابی کے راستے پر آگے تک لے جاتی ہے، لیکن اس میں اگر خوش قسمتی کا دخل نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
میرا دل جس دل پہ فدا ہے، میرا دل جس دل پہ فدا ہے، ایک دل ربا ہے، ایک دل ربا ہے، ہاں دل ربا ہے، ایک دل ربا ہے، میری الفت میری وفا ہے، میری الفت میری وفا ہے، وہ دل ربا ہے، وہ دل ربا۔
کھلاڑی اکشے کمار نے اخبار کو بتایا کہ وہ جب بھی اسٹوڈیو جاتے ہیں تو ہمیشہ باہر لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک لمبی قطار دیکھتے ہیں جو بالی ووڈ میں قسمت آزمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اکشے کہتے ہیں کہ جب میں ان کی پروفائلز دیکھتا ہوں تو ان کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آتی، تب میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی خوبیوں کے باوجود بھی گزشتہ 8-10 سالوں سے لائن میں لگے ہیں، تو تب میں سوچتا ہوں کہ یہ محض لک ہے جو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے، ورنہ ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں۔
دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ضرور ہے لیکن کسی نے دیکھی نہیں، بھوتوں کا سنسار، سچا والا پیار، اور بہتر سنگھ کی رفتار۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں کھلاڑی تو اناڑی، میں اناڑی تو کھلاڑی،
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں, آپ سنتے رہیے گا. اس شو کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, انجینئر آئیدن اٹکو. اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اب اجازت دیجیے. ہماری جانب سے خدا حافظ اور شب بخیر.